اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، شکل و صورت کی خوبی ظاہری حسن ہے اور اچھی عقل باطنی خوبی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سرزنش غلبہ حاصل کرنے کی چابی ہے اور سرزنش کینے سے بہتر ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے بارے میں دھوکے میں رہنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر اصرار کرے اور اللہ سے مغفرت کی تمنا بھی کرے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور، اور کلام نور کے بعد نشر ہوگا پروگرام صبح امید، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر سب لوگ ہموار وادی پر گامزن ہو جائیں تو میں اس شخص کی وادی پر چلوں گا جو خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے گا وہ ناکامی اور محرومی کا زیادہ حقدار ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ تہران میں محنت کشوں سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، اسلام میں کام اور محنت کشوں کی اہمیت پر زور، پابندیوں کے سامنے نہ جھکنے کا اعلان۔ صدر ایران کا دورے پاکستان، دوسرے دن لاہور کراچی کے دورے، صوبائی حکام اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں، اور جی سی یونیورسٹی لاہور جامعہ کراچی میں خطاب۔ اور غزہ کے خلاف غاصب ذہنی حکومت کے حملے جاری، مختلف علاقوں میں وحشیانہ حملوں میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کے محنت کشوں سے خطاب میں اسلام میں کام اور محنت کشوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے پابندیوں کے سامنے ایران کے جھکنے کو محال قرار دیا ہے۔ ملک بھر کے محنت کشوں نے حسینیہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر محنت کشوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پابندیاں ملت ایران کو جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی امیدیں سرحد پار سے وابستہ نہیں ہیں اور اس جذبے کو مضبوط بنانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا مقصد اسلامی جمہوری نظام پر دباؤ ڈالنا اور اسے مشکلات سے دوچار کرنا ہے، تاکہ وہ سامراجی و استقبالی راستے کی پیروی کرے۔ آپ نے فرمایا کہ واضح ہے کہ اسلامی نظام، اسلامی غیرت اور عظیم قوم کے لیے منہ زوری کے سامنے جھکنا محال ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ ایک زندہ قوم دشمن کی دشمنی سے بھی مواقع پیدا کرتی ہے، اور اس کی واضح مثال ہتھیاروں کا شعبہ ہے، اور دوسرے میدانوں میں بھی دباؤ کے بطن سے عظیم پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملت ایران کو اپنا استحکام کام عمل اور قومی اتحاد سے ثابت کرنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم محنت کش برادری کی محنتوں کے تہ دل سے شکر گزار ہیں فرمایا کہ مختلف ممالک اور ثقافتیں یوم محنت کش مناتی ہیں، لیکن محنت کشوں کے بارے میں مادی دنیا کے نظریے اور اسلام کے نظریے میں بہت فرق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مادی دنیا محنت کش کو کل پرزوں اور گاڑیوں کی مانند آلہ کار سمجھتی ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محنت کش اور اس کی قدر و قیمت کے بارے میں اسلام کے نظریے کی بنیاد وہ اقدار ہیں جو وہ کام کے سلسلے میں قائل ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی پاکستان کا دورہ مکمل کر کے سرکاری دورے پر کولمبو پہنچ گئے۔ کولمبو سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اپنے سری لنکن ہم منصب کی دعوت پر کولمبو پہنچے ہیں، جہاں سری لنکا کے اعلی رتبہ حکام اور بعض دیگر اہم شخصیات نے ان کا ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے سری لنکا کے قلب میں واقع ایرانی انجینئروں کے شاہکار اما اویا ڈیم اور پاور پلانٹ کے کثیر المقاصد منصوبے کی افتتاحی تقریب میں کہا کہ یہ پروجیکٹ ایران اور سرکاری اور سری لنکا دونوں ملکوں کے دوستی کی علامت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا سرمایہ سری لنکا نے اور تکنیکی اور انجینئرنگ سروسز اسلامی جمہوری ایران نے فراہم کی تھی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اپنی تکنیکی اور انجینئرنگ صلاحیتوں کے ساتھ 20 سے زائد ممالک میں بجلی اور پانی کے بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ صدر رئیسی نے مزید کہا کہ مغرب یہ بتانا چاہتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے اختیار میں ہے، لیکن ایرانی ماہرین اور سائنسدانوں کے توانا ہاتھوں نے آج نہ صرف ایران میں بلکہ پورے براعظم ایشیا اور خطے کے ممالک میں عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ صدر مملکت نے واضح کیا کہ تسلط پسندانہ نظام قوموں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ آپ کوئی کام ہمارے بغیر، ہماری ٹیکنالوجی اور شرکت کے بغیر نہیں کر سکتے، اور یہ ایک استعماری سازش ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے دورے کے بعد پاک ایران مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان و ایران کا مشترکہ اعلامیہ 28 نکات پر مشتمل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے وزیراعظم سے وفود کی سطح پر بات چیت کی۔ فریقین نے پاک ایران دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دورے کے دوران باہمی تشویش کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مفاہمت کی متعدد یادداشتوں اور معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اعلی سطح کے دوروں کے باقاعدہ تبادلے کے ذریعے باہمی روابط کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں پڑوسیوں اور مسلم ممالک کے دوران تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور تہذیبی تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران نے دمشق میں ایرانی قونصلر سیکشن پر حملے کی مذمت کی۔ دونوں ممالک نے باہمی سرحد کو پاک ایران دوستی اور امن کی سرحد کے طور پر تسلیم کیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران نے مستقل بنیادوں پر سیاسی اور سیکورٹی حکام کے تعاون پر اتفاق کیا۔ باہمی تعاون کا مقصد دہشت گردی، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ پیر 22 اپریل کو پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے، اور وہ اسلام آباد، لاہور، کراچی کا دورہ مکمل کر کے 24 اپریل کو کراچی سے سری لنکا کے لیے روانہ ہوئے۔ مشترکہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس میں 7 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے رفح کے علاقے السلام میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری کر دی۔ اس بمباری میں موصولہ خبروں کے مطابق ابھی تک ایک ہی گھرانے کے 3 افراد کے شہید اور چند دیگر کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو باہر نکالنے کا کام انجام دے رہی ہیں۔ صہیونی حکومت حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح مرکزی غزہ کے نصیرات کیمپ کو بھی نشانہ بنایا. اس جارحیت میں بھی 4 فلسطینی شہید ہو گئے. سینی حکومت کے توپ خانے نے بھی مشرقی غزہ پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح شہر غزہ کی الجلا شاہراہ پر بھی بمباری سے کئی افراد زخمی ہو گئے. مرکزی غزہ کے الزوائدہ اور مشرقی خان یونس کے الخرارہ ٹاؤن اور نصیرات کیمپ کے اسالحی ٹاوروں اور دیگر علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج نے حملے کیے ہیں. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک سینئر رکن نے کہا ہے کہ صرف حماس کی قید میں 30 اسرائیلی جنرل اور اعلی عہدیدار ہیں. حماس کے سینئر عہدیدار کے مطابق جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، العربی الجدید کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم زندہ اسرائیلی قیدیوں کی تعداد کا اعلان نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تعداد اسرائیلی میڈیا میں اعلان کردہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ صرف تحریک حماس کے پاس تقریباً 30 اسرائیلی جنرل اور اعلی عہدیدار ہیں، جنہیں 7 اکتوبر کو فوجی ہیڈ کوارٹر اور کچھ حساس سیکورٹی ہیڈ کوارٹر سے گرفتار کیا گیا تھا. حماس کے سینئر رکن نے مزید کہا کہ ان قیدیوں کو سخت حفاظت میں اور قابض افواج کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے اور ان تک رسائی کسی بھی صورت میں ناممکن ہے. انہوں نے کہا کہ بنیامین نتن یاہو اور ان کی کابینہ کے وزراء سہنیوں کے رد عمل اور فوجیوں کے غصے کی آگ بھڑک اٹھنے کے خوف سے اپنے قیدیوں کی معلومات کا اعلان نہیں کرتے. حماس کے سینئر عہدیدار نے مزید کہا کہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا واحد راستہ سنجیدہ مذاکرات ہیں جو مکمل جنگ بندی اور غزہ کی پٹی کی تعمیر نو پر منتج ہوں گے. سہنی فوجیوں نے غرب اردن اور بیت المقدس کے بعض علاقوں پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینی جوانوں سے ان کی جھڑپ ہوئی. غاصب سہنی فوجیوں نے شمال مشرقی بیت المقدس میں واقع اناتا کالونی پر حملہ کر کے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. سہنی فوجیوں نے مغربی رام اللہ کی کفر نیما اور مغیر کالونیوں، جنوب مغربی جنین کی یابوت کالونی، جنوبی نابلس کی اقربا کالونی اور شمالی الخلیل کی حلحول کالونی کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا. غاصب سینی فوجیوں نے مشرقی نابلس کے عسکر کیمپ پر یلغار کی، جس کے نتیجے میں جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرائے القدس کے جوانوں سے ان کی جھڑپ ہوئی. اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے کہا ہے کہ سہنیوں کے ہاتھوں میں فلسطینیوں کی 200 دنوں سے جاری نسل کشی جار اسرائیل کو سزا دیے بغیر جاری و ساری ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے سوشل نیٹورکس ایکس پر لکھا ہے کہ 200 دنوں سے نسل کش جار سینی حکومت کے ہاتھوں مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے. اس دوران جار اسرائیل نے 14,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا ہے اور اس سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی ہے. فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے اسرائیلی حکومت کے ٹھکانوں کے خلاف 7 اکتوبر 2023 کو غزہ سے طوفان الاقصی آپریشن کا آغاز کیا تھا. اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں برسوں سے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف جاری مظالم سے تنگ آ کر غاصب اور جار سینی حکومت کے خلاف فلسطینی مزاحمتی گروہوں کی جانب سے شروع ہونے والے الاقصی طوفان آپریشن میں 1,139 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے. اس جنگ میں اب تک 34,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے اور غزہ کی تقریباً 23 لاکھ آبادی بے گھر ہو چکی ہے. یہ وہ المناک واقعات جن کی وجہ سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا معاملہ سامنے آیا، لیکن اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے. غزہ میں اسرائیل کی تقریباً 6 ماہ کی جنگ کے بعد 25 مارچ 2024 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کے 14 مثبت ووٹوں اور امریکہ کے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے اور اس قرارداد کو ویٹو نہ کرنے کے سبب غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی قائم کرنے کی قرارداد 27-28 کی منظوری دی گئی، تاکہ قرارداد کی منظوری کے بعد سے ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے باقی بچے 15 دنوں میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی قائم ہو سکے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 27-28 کو امریکہ کی جانب سے حق ویٹو استعمال نہ کرنے کے سبب منظوری دی گئی. اس سے قبل امریکہ نے 3 قراردادوں کو ویٹو کر دیا تھا، تاہم اس بار اس قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور اس طرح سے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی مخالفت کے بغیر اسے منظوری دے دی گئی. اس قرارداد کو سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان نے ترتیب دیا تھا. اس قرارداد میں جو اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی دیگر قراردادوں کی طرح نافذ نہیں کی گئی۔ رمضان کے مہینے میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں فوری جنگ بندی تمام فریق کو ملحوظ رکھنی چاہیے تاکہ یہ جنگ بندی دیرپا جنگ بندی کا باعث بن جائے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیریس نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کو فون کر کے ایک بار پھر صہیونی حکومت کی بے چون چرا حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کر کے امریکی نائب صدر اور اسرائیلی صدر کے ٹیلی فونی گفتگو کی خبر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق کملا ہیریس نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں مشرق وسطی کے حالات کا جائزہ لیا اور ایک بار پھر غزہ کے نہتے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی بے چون چرا حمایت جاری رکھنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے، جو لے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ نظر سے دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے، جسے تم نے محبت کی نظر سے۔ رحمت کے ترازو بے سر حشر تلیں گے، رحمت سے دھل کر تیری یادوں سے میرے عشق جو برسے.
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ مجادلہ کی 18ویں اور 19ویں آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
جس دن خدا ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ اس سے بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تم سے کھاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بات ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. ان پر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہیں، اور شیطان کا گروہ بہرحال خسارے میں رہنے والا ہے.
سامعین، گزشتہ پروگرام میں منافقین کی ایک خصوصیت کا ذکر کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ دینی مقدسات جیسے خدا کے نام پر جھوٹی قسمیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب قرآن کریم ان آیات میں فرماتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹ بولنا نہ صرف دنیا میں ان کی عادت تھی بلکہ آخرت میں بھی ان کا یہی شیوا ہوگا. منافقین یہ خیال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو خدا کی عدالت سے بچا سکتے ہیں، اس لیے وہ قسمیں کھا کر اپنے گناہوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. درحقیقت وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، جبکہ یہ ان کی جہالت اور حماقت کی انتہا ہے. قرآن کریم میں مزید ارشاد قدرت ہوتا ہے، منافقین کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان پر شیطان کا غلبہ ہے اور انہوں نے اپنے اوپر شیطان کا تسلط قبول کر لیا ہے. واضح سی بات ہے کہ جہاں شیطان موجود ہو کر لوگوں پر غلبہ پیدا کر لے، وہاں پر خدا اور خدا کی یاد باقی نہیں رہتی،
جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منافقین کا کام اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ شیطان کی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں اور خدا کی پیروی کرنے کے بجائے اس کی پیروی کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا وہ نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور یہ نقصان اور خسارت دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا نقصان بہت زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اگر جھوٹ بولنا انسان کی عادت ثانیہ بن جائے تو وہ قیامت کے دن بھی خداوند عالم کے سامنے جھوٹ بولے گا اور اسے اپنی ہوشیاری ہی سمجھے گا۔ حقیقی نقصان دراصل شیطان کی پیروی میں ہے جو انسان کی انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے، نہ کہ مالی نقصانات۔ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔
Who is the Lawwam? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah. محمد الرسول الله لا اله الا الله محمد الرسول الله۔
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی 20ویں اور 21ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، ان اللہ قوی عزیز۔
بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں ان کا شمار ذلیل ترین لوگوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں مومنین کے خلاف منافقین کے غرور اور طاقت کا ذکر کیا گیا تھا، اب ان آیات کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی نظر میں یہ لوگ سب سے پست افراد ہیں اور خداوند عالم کی مرضی پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ باطل مکاتب پر آسمانی مکتب کی فتح کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے جو مومنین کی جانب سے انبیاء علیہ السلام کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا فکری اور منطقی پہلو ہے۔ اس نقطۂ نظر سے حق ہمیشہ باطل پر غالب رہا ہے اور یہ غلبہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان آیات کریمہ اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں کے مطابق قرآن کریم میں خداوند عالم کا ایک قطعی وعدہ باطل پر حق کی حتمی فتح اور مکتب انبیاء کی انسانی مکاتب پر فتح ہے جو ان کی شکست اور ذلت کا باعث بنتی ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دینی معاملات میں ریاکاری اور منافقت کا نتیجہ کفر کی وادی میں گرنا اور خدا اور رسول کے احکامات و تعلیمات سے ٹکرانا ہے۔ حق کے خلاف کھڑا ہونا اہل باطل کی رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ باطل پر حق کی آخری فتح کا خدائی وعدہ اب تک پورا نہیں ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق یہ وعدہ الہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت پورا ہوگا۔
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی 22ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے، اور وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے. یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے.
سامعین، یہ آیت کریمہ کہ جو سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، فرماتی ہے خدا اور خدا کے اولیاء کی محبت اور خدا کے دین کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی شخص زبان سے یہ کہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے لیکن دل میں ان افراد کی کہ جو خدا کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کے رشتہ داروں، دوستوں اور اقربا سے محبت کرے، تو وہ حقیقی مومن نہیں ہے. یہ فطری بات ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی خاطر اپنے بعض ایسے رشتہ داروں سے اظہار براءت کرے جو خدا کے دشمن ہیں اور علمی مفادات کو خاندانی جذبات پر ترجیح دیتے ہیں، تو وہ خدا کی طرف سے مورد قبول واقع ہوگا اور اس کی تائید کرے گا، اور خدا کی طرف سے اس پر مدد و حمایت جاری ہوگی. منافقین جنہوں نے اپنی زبانوں سے اپنے ایمان کا اقرار کیا اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں خدا سے محبت کی، ان کا تعارف اس سورے کی 19ویں آیت میں شیطان کی جماعت کے رکن کے طور پر کیا گیا ہے. یہ آیت کریمہ ان مومنین کا بھی تعارف کراتی ہے جو خدا کے دشمنوں سے اظہار براءت کرتے ہیں. انہیں خدا کے گروہ کے عنوان سے پہچانوایا گیا ہے اور ان سے دشمنوں پر فتح کا وعدہ بھی کیا گیا ہے.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان سے دوستی کا اعلان کرنا اور خدا کے دین کے دشمنوں سے اظہار براءت کا اعلان کرنا حقیقی ایمان کی شرط ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک چچا کو ناپسند کرتے تھے، دو دوستیاں ایک دل میں نہیں سما سکتی، اور خداوند عالم نے انسان کے لیے دو دل نہیں بنائے ہیں کہ وہ دو مخالف دوستی کو قبول کرے. اس وجہ سے خدا کی دوستی کو خدا کے دین کے دشمنوں کی دوستی سے نہیں ملایا جا سکتا. دین اسلام میں عقیدے اور مذہبی رشتوں کو خاندانی اور قبائلی رشتوں پر ترجیح دی گئی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر قومی اور وطنی رشتوں کو ترجیح دی گئی ہے.
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، بابا کی بیٹی فاطمہ، سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ،
رہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ تیری مرضی میری مرضی فاطمہ
سبھی بابا کی بیٹی فاطمہ
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔ صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بھی خدا کے لیے اور صلہ رحم کے قصد سے شادی کرے تو خداوند عالم اس کو بزرگی اور عظمت کا تاج عطا کرتا ہے اور اس کو سربلند و سرفراز کر دیتا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب بھی تم میں سے کوئی عمل خیر یا صلہ رحم کرنا چاہے تو اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ تمہارے داہنی طرف ایک شیطان رہتا ہے اور بائیں طرف دوسرا شیطان۔ اس بنا پر اس سے پہلے کہ شیطان تمہیں اس کام سے منصرف کرے، تم فوراً اس کام کو انجام دے دو۔ داؤد بن کثیر رقی کہتے ہیں، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے قبل کہ میں کوئی بات کہوں آپ نے فرمایا، اے داؤد، جمعرات کے روز تمہارے اعمال میرے سامنے لائے گئے، تم نے جو اعمال انجام دیے تھے ان میں سے تم نے اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ صلہ رحم کیا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوا۔ داؤد کہتے ہیں کہ میرا چچازاد بھائی اہل بیت علیہ السلام کا دشمن اور بہت خبیث انسان تھا، میں نے سنا کہ اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، میں نے مکہ جانے سے پہلے کچھ مال اس کے پاس بھیج دیا، جب میں مدینہ پہنچا تو امام علیہ السلام نے پورا واقعہ مجھے سنایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کی 3 سال عمر باقی رہ گئی ہو اور وہ صلہ رحم کرے تو خداوند عالم اس کی 30 سال عمر زیادہ کر دیتا ہے، اور اگر قطع رحم کرے اور اس کی عمر 30 سال ہو تو 3 سال رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ صلہ رحم کی وجہ سے مملکت آباد اور عمر زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ اس زمانے کے لوگ اچھے انسان ہی کیوں نہ ہوں، اور جان لو کہ صلہ رحم کی وجہ سے قیامت کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جب تک وہ اس دنیا میں گرفتاری اور پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتے ان کو موت نہیں آتی۔ 1 ستم، دوسرے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنا، اور 3 جھوٹی قسم، جو کہ خداوند عالم سے جنگ ہے۔ یقیناً جس اطاعت کا بہت جلد ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحم ہے۔ جو لوگ فاجر اور گناہگار ہیں وہ صلہ رحم اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ بے شک جھوٹی قسم کھانے اور قطع رحم کرنے سے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم کی طرف محبوب ترین راہ 2 قدم ہیں، ایک وہ قدم جو مسلمان خداوند عالم کی راہ میں اٹھاتا ہے، اور دوسرا وہ قدم جو صلہ رحم کے لیے اٹھاتا ہے، جبکہ صلہ رحم پہلے والے قدم سے بہتر ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا عذاب بہت جلدی ہوتا ہے، وہ شخص جس کے ساتھ تم نیکی کرو اور وہ اس کا بدلہ برائی سے دے، وہ شخص جس پر تم نے ظلم نہ کیا ہو اور وہ تم پر ظلم کرے، وہ شخص جس کے ساتھ تم کوئی معاہدہ کرو اور تم اپنے معاہدے پر وفادار رہو لیکن وہ تمہارے ساتھ ہیلا اور فریب سے کام لے، وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرے لیکن اس کے رشتہ دار اس سے قطع تعلق کر لیں۔ لہذا انسان کا فریضہ ہے کہ اپنے اعزاء و اقربا سے ہمیشہ صلہ رحم کے ساتھ پیش آئے، اور صلہ رحم ہی وہ عظیم شے ہے، وہ عظیم عمل ہے جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ خوش و خرم رکھتا ہے، اور صلہ رحم حدیث کے مطابق انسان کی زندگی کو طول دے دیتی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید علی عباس آبدی صاحب، کرلا ایسٹ ممبئی، ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو سننا میرا بہترین مشغلہ ہے، لیکن میں ریڈیو تہران کو پابندی کے ساتھ سنتا ہوں، رمضان المبارک اور محرم و سفر کے خصوصی پروگرام سنے، بہت اچھا لگا۔ محرم میں صبح امید میں کربلا کی تاریخ کے گوشے بیان ہوئے، اور ساتھی میں روزانہ ایک پیغام کربلا کے عنوان سے مختصر مگر جامع تقریر بھی مختلف علماء کرام کی سنی، بہت اچھا سلسلہ تھا۔ ایسے ہی پروگرام ذبح عظیم سے بھی معلومات میں بہت اضافہ ہوا، یقیناً آپ لوگ بہت ہی عرق ریزی سے پروگرام مرتب کرتے ہیں اور سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جزاک اللہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سید علی عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ اچانک اس طرح سے ہنسے کہ آپ کے دانت نمایاں ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا، میری امت کے دو آدمی خداوند عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص بارگاہ احدیت میں عرض کرے گا، خدایا میرا حق اس سے لے لیں۔ خداوند عالم دوسرے شخص سے فرمائے گا، اپنے بھائی کا حق واپس کر دے۔ وہ شخص عرض کرے گا، خدایا میرے نیک اعمال میں سے اب کچھ نہیں بچا ہے اور نہ ہی مال دنیا میں سے میرے پاس کچھ باقی ہے۔ اس وقت صاحب حق کہے گا، اے پروردگار، جب ایسے حالات ہیں تو میرے گناہوں کو میرے نام اعمال سے نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دے۔ یہ سنتے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، روز قیامت وہ دن ہے جس دن لوگ محتاج ہوں گے کہ ان کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے۔ خداوند عالم طالب حق سے فرمائے گا، اپنی آنکھوں کو پھیر لو اور جنت کی طرف دیکھو اور بتاؤ کہ کیا نظر آ رہا ہے۔ وہ شخص اپنے سر کو بلند کرے گا اور وہ خداوند عالم کی نعمتوں کو دیکھ کر حیرت و تعجب میں غرق ہو جائے گا اور عرض کرے گا، خدایا کون شخص ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے؟ خدا فرمائے گا، تم۔ پھر یہ شخص سوال کرے گا کہ خدایا میں کس طرح سے ادا کر پاؤں گا؟ ارشاد احدیت ہوگا، اے میرے بندے، تو اپنے بھائی کو معاف کر کے ادا کر سکتا ہے۔ یہ شخص عرض کرے گا، خدایا میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم فرمائے گا، اپنے دینی بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذنبي أمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتي وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔